أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ اصول اور یہ معیار سامنے رکھا لوگوں کے، کہ آدمی کی جو جنسی عفت و پاکیزگی ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے انسان کے جسم کے بقا اور اس کی حفاظت. آدمی موت سے گھبراتا ہے، اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے موت میں، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جو اندر کی پاکیزگی ہے، اوپر کی پاکیزگی کی تمہیں بڑی فکر ہوتی ہے، صاف ستھرے بننے کی کوشش کرتے ہو، اچھا لباس پہنتے ہو، بلکہ صاف ستھرے معلوم ہو، لیکن اندر کی جو صفائی ہے وہ باہر کی صفائی سے کم نہیں ہے. تو جس طرح باہر کی صفائی کی تم فکر کرتے ہو، اندر کی صفائی کی بھی ویسی فکر کرنی چاہیے. تم اپنے جسم کو پخانے کے اندر لوٹا نہیں سکتے، پیشاب میں غسل نہیں کرو گے تم، اور جان دے دو گے، لیکن یہ کہ اور ہم پیشاب کے اندر ہم اپنے جسم کو پھیلیں تو جسم کی صفائی کی تمہیں بڑی فکر رہتی ہے، لیکن اندر کی صفائی کی تمہیں فکر نہیں. اس کو تم نے اسے ایک ہلکی چیز سمجھ رکھا ہے. تحسبون و حین و عند اللہ عظیم، تم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہو، لیکن اللہ کے یہاں وہ بہت بڑی چیز ہے. اندر کی صفائی پاکیزگی بھی جسم کی پاکیزگی سے کم نہیں ہے. تو سزا اس کی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی رکھی ہے، برابر کی سزا، بلکہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے. اندر کی پاکیزگی کو توڑنا، یہ دو طرح سے اس میں خرابی ہے. ایک تو یہ کہ پاکیزگی کو آدمی ختم کر رہا ہے، تو دوسری یہ کہ اللہ کے حکم خلاف کر رہا ہے، اس لیے اس کی سزا یہ بعض اس سے زیادہ سخت ہو گئی ہے. اس میں تو یہ ہے کہ کسی کو آپ کسی کو کسی نے مارا ہے تو اس کے جواب میں اس کا انتقام لیا جائے گا, اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا, اس کو ختم کر دیا جائے گا, اس لیے کہ اس نے دوسرے کی جان لی ہے تو اس کی جان لے لی جائے گی. تو کسی کی آبرو کی جان لی ہے تو اب اس کی جان لی جائے گی, اس کی جان اس طرح لی جائے گی کہ معلوم ہو کہ اس کی جان لی گئی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دو طبقے رکھ دیے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنسی جو تقاضا انسان کا اس کو پورا کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ پاکیزہ رہتے ہوئے تم اس کو پورا کر, اس تقاضے کو پورا کر سکتے ہو. تقاضا تمہارا پورا ہو جائے لیکن پاکیزگی تمہاری نہ جائے. وہ یہ ہے کہ پہلے سے معاہدہ کر کے جو اس کے شرائط ہیں ان پورے کر کے تم پھر وہ فائدہ اٹھا سکتے ہو, اور تو اس میں تمہاری پاکیزگی باقی رہے گی اور تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائے گی. لیکن اندر کا اگر تقاضا نہیں ہے یا تم اس کو اسے اس کے صحیح طریقے سے اس کو نہیں پورا کرتے تو قابل سزا ہو. تو دو رکھے, ایک تو یہ شادی ہو جانے کے بعد آدمی کو اپنی اپنا وہ تقاضا پورا کرنے کا پورا موقع ہوتا ہے, پھر اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ناجائز طریقے سے اپنے تقاضے کو پورا کرے. وہ اس لیے اس کی سزا زیادہ سخت رکھی ہے, اور وہ سنسار کرنا ہے کہ کھلے میدان میں سب کے سامنے اس کو پتھر مار کے ختم کر دیا جائے. اور اصحاب ایمان جو تھے شروع میں تو خود خطا کرنے والے نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم سے خطا ہو گئی, ہم کو پاک کر دیا, ہم ناپاک ہو گئے, ہمیں پاک کر دیا, یعنی ہم کو سنسار کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یعنی اس میں عجلت نہیں کی, پہلے تو ذرا سا بے توجہ سے سنا اس کو, چرا ہٹا لیا. پھر جب کئی مرتبہ کہا تو معلوم ہوا کہ حمل بھی ٹھہر گیا ہے, کہ یہ حمل جب پورا ہو جائے گا سزا تم کو دی جائے گی, لیکن وہ اندر جو جان پڑ گئی ہے اس کو سزا کیسے دی جا سکتی, تو جاؤ جب حمل پورا ہو جائے. یعنی اس کو موقع دیا کہ نیت اس کی خراب ہو جائے یا لوگ سمجھا دیں کہ بھائی اپنی جان کیوں دے رہی ہو. تو حمل جب پورا ہو گیا تو بچہ پیدا ہو گیا تو پھر آئیں, ان پر ایسی حیبت تاری تھی اپنے اس گناہ کی حیبت کہ اتنی مدت گزر جانے کے بعد ہی ان کے ارادے میں تزلزل نہیں ہوا یا رسول اللہ یہ بچہ پیدا ہو گیا حمل, تو آیا کہ نہیں جب یہ ابھی دودھ پیے گئی, جب دودھ چھٹاؤ جب آنا. وہ مدت بھی پوری کی اور آگے کہا کہ یا رسول اللہ اب یہ دیکھیے بچہ روٹی کھا رہا ہے دل میں, اب ہم کو پاک کر دیں. یہ تھی ایمان کی بات. تو بتایا گیا کہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے اتنی بڑی حرکت کرنے کی, تو اس کی سزا زیادہ سخت ہے, اور سنسار کر دیا جائے دنیا سے. اس کو جیسے کسی کی جان لی ہے تو اس کے انتقام میں اس کو جان دینی ہوتی ہے, اس کا انتقام ہوتا ہے. اسی طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے آدمی کی جو ظاہری جان ہے اس کے برابر رکھا ہے. اور اس لیے کہ لوگ دنیا میں لگنے کے بعد دنیا کو اصل سمجھنے لگتے ہیں. دنیا اصل میں اسلام میں بتایا گیا ہے کہ دنیا اصل نہیں ہے, دنیا زمینی ہے, اصل آخرت کی زندگی ہے. دنیا کو تو ابتدائی طور پر تمہیدی طور پر رکھا گیا ہے کہ انسان کے اعمال کا اندازہ ہو سکے, اور انہی اعمال کے مطابق آخرت میں اس کا معاملہ کیا جائے. اصل زندگی آخرت کی رکھی گئی ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ زندگی شروع ہوگی تو یہاں تو 50, 60, 70, 80, 90 میں آدمی آخر چلا جاتا ہے, کوئی رہتا نہیں. اس میں جتنا چاہے فائدہ اٹھا لے اتنا مزہ کر لے, لیکن آخرت میں تو وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. سینکڑوں ہزاروں سال لاکھوں سال آدمی صحت کے ساتھ رہے گا. اب وہاں اگر اس کو مصیبت پڑتی ہے تو اس مصیبت کے مقابلے میں دنیا میں مصیبت ہوتی ہے لاکھوں گنا زیادہ ہے. وہ بھائی آدمی کے پیٹ میں درد اٹھے ایک گھنٹے میں ختم ہو جائے وہ غنیمت ہے اس بات سے کہ دس گھنٹے میں ختم ہو. تو وہاں کا مسئلہ یہی ہے, یہاں ایک گھنٹے کا درد برداشت نہیں کرتے تو وہاں دس گھنٹے کا, پچاس گھنٹے کا اور سو گھنٹے کا درد برداشت کرنا پڑے گا. اس لیے کہ وہاں معاملہ اسی حساب سے ہوگا. گناہوں کی سائز اور گناہوں کے کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہے. فلاں گناہ کرے گا تو اس کی یہ سزا ہے, فلاں گناہ کی سزا آخرت میں ملے گی. اور اگر ایمان نہیں ہے, کفر ہے, تب تو دائمی طور پر اس کو جہنم میں جانا پڑے گا. اور ایمان ہے اور پھر خطائیں ہیں تو خطاؤں کے اعتبار سے اس کو وہاں اس کی سزا ملے گی, لیکن وہ جہنم سے آخر میں بچ جائے گا. اور ایمان نہیں ہے, کفر ہے, تو پھر اس کو اس طبقے میں بھیج دیا جائے گا جہنم کے طبقے میں. تو انسان میں, انسان کی دنیاوی زندگی جو ہے تنہا زندگی نہیں ہے, بلکہ اس کی اندر کی زندگی بھی ہے, جو کیفیات نیکی اور بدی کے احساس اور اس کے عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی کا حساب ہوگا. آدمی ظاہری زندگی میں اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ جائز طریقے سے تم خوب ظاہری زندگی میں بھی لطف اٹھا سکتے ہو, کھاؤ پیو, تفریح کرو اور درست کے سارے کام کر سکتے ہو, لیکن اس کے جو شریعت میں حدود بتا دی ہیں اس سے نہ نکلو. تو لیکن اندر کی زندگی جو ہے اس کا بھی حساب ہوگا. اور کم سے کم یہ ہے کہ اگر اس کے خلاف ایسا کام کیا ہے جیسے کسی کو قتل کر دیا ہو تو بھی اس کی سزا بھی قتل ہے. لہٰذا یہ سر سر کی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ یہ گناہ کتنا بڑا گناہ ہے, اور اس گناہ سے بچ, اور اگر کسی پر الزام لگتا ہے تو الزام کو یوں ہی سن کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ جھوٹا الزام بھی لگ سکتا ہے, آدمی جھوٹ بول سکتا ہے. اور یہ تو معاملہ زندگی کا ہے کہ اس پر ایسا الزام لگا رہے ہیں کہ جس سے اس کی زندگی جا سکتی ہے, اس کو سزا ہو سکتی ہے, چاہے سنسار ہونے کی سزا ہو چاہے کوڑے لگنے کی سزا ہو. لیکن جو شادی شدہ نہیں ہے, جس کو موقع نہیں ملا اپنی جنسی تقاضے کو پورا کرنے کا, اس کی سزا کم رکھی گئی ہے. وہ اس کی اسی اس کی اس کوڑے لگائے گئے ہیں تو, اور زندگی اس کی بچ جاتی. تو پہلے اللہ نے بتایا کہ یہ تو معیار ہے اس کا. لیکن اب ایک دوسرا مسئلہ گناہ کا یہ ہے کہ کسی کی عزت تم کیسے لے سکتے ہو. جیسے کسی کی جان نہیں لے سکتے, اس کی عزت ہی تم نہیں لے سکتے. تم نے اس پر الزام لگا دیا, اب کیا ہو, اب وہ اس کو سزا دی جائے بیچارا. اس کو جو سزا دی جائے, سنسار ہونے کی یا کوڑے لگنے کی سزا ہو, لیکن وہ تمہارے کہنے سے لگ جائے تو تحقیق ہونی چاہیے کہ الزام صحیح ہے صحیح نہیں ہے. تو اس کی صورت اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ پھر الزام لگنا آسان نہیں ہے. پھر یہ جو ایک بہت حیرتناک بات سامنے آتی ہے کہ اس کی جان جائے گی تو اس میں بریک لگ جاتا ہے. یا وہ چار گواہ لائے, اور گواہ بھی کیسے, جو میں اپنے آنکھوں سے اس عمل کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو, یہ نہیں کہ اندازے سے, اس نے دیکھا ہو کہ ہو رہا ہے وہ عمل جو آخری عمل ہے. چار آدمیوں نے دیکھا ہو تو بتائیے کہ یہ کہاں ہوگا. آسان نہیں ہے یہ کہ چار آدمیوں کے سامنے کوئی حرکت کر رہا ہو, ناجائز حرکت. تو بہت ایسی شہادتیں ملنا بہت مشکل ہے. اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر یہ چار کی تعداد پوری نہیں ہوتی اور اگر تین بھی ہیں تو ان کو سزا ہوگی, ان کو سزا ہوگی. और उनको 80 कोड़े मारे जाएंगे। देखो दूसरे की जान, दूसरे की इज्जत की जान ले रहे थे वो, उन्होंने ऐसी हरकत की थी कि दूसरे की जान चाहिए, इज्जत चाहिए आपकी। तो फिर ये अब बताइए कि चार गवाह जब तक जमा न हो तो उस वक्त को गवाही उनकी नहीं मानी जाएगी बल्कि खुद उनको सजा होगी, तो कौन हिम्मत करेगा? कोई एक बात शुरू होती है तो एक आदमी से शुरू होती है, कौन ये हिम्मत करेगा कि इल्जाम लगाया फिर तीन आदमी और कहीं से वो मिल सकें, तो इसका इम्कान बहुत कम हो जाता है। लेकिन सजा की जो हैद बता दी गई है उसका असर ये पड़ेगा कि आदमी इस गुनाह से बचने की पूरी कोशिश करेगा, तो हम खुद फंस जाएंगे। अगर चार आदमी पूरे न हुए तो फिर सजा, तीनों को सजा, अगर तीन है तो ही सजा हो उनको, अगर चार पूरे नहीं होते तो। और अब मसला आता है कि शौहर या बीवी, शौहर बीवी के दरमियान अगर इल्जामबाजी हो जाती है, शौहर कहता है कि हमारी बीवी ने देना किया है किसी के साथ, अब वहाँ उनका मामला अंदरूनी है, वो कहाँ से गवाह लाएंगे? तो उनका यह है कि वो चार मरतबा तो ये कहें कि इल्ज़ाम जाहिर करें कि ऐसा किया है, और अगर हम गलत कह रहे हैं तो हम पर अल्लाह की लानत यूं से कहलवाया जाए, और अगर दूसरा भी यही कह दे कि ये गलत कह रहे हैं और अगर ये सही कह रहे हो तो हम पर अल्लाह की लानत, चार मरतबा वो ये इल्ज़ाम की बात कहें और पांचवीं मरतबा ये कहें कि अगर हम गलत कह रहे हैं तो हम पर अल्लाह की लानत हो। ज़ाहिर जिसको ज़रा भी ईमान होगा तो वो अल्लाह की लानत के लिए तो तैयार नहीं हो सकता, दोनों से कहलवाया जाए। अगर दोनों कह देते हैं तो उनको तफरीक कर दी जाएगी और उनको सजा नहीं होगी, इसलिए कि वो सजा से साबित नहीं हो सका। तो अल्लाह ताला ने पहले से ये हुक्म बता दिया कि ये इतनी बड़ी बात है। अब इसका इल्ज़ाम तुम नबी की बीवी पर लगा रहे हो और एक आदमी लगा रहा है, और इसका भी ख्याल नहीं कि नबी की बीवी कोई ऐसा मजाक नहीं है कि नबी की बीवी ऐसी हो के उससे उसके मुताल्लिक कोई शिबा किया जाए। वाकई ये पेश आया था कि मुस्तलिक से आप वापस तशरीफ ला रहे थे, रात के वक्त एक जगह क़याम किया काफिले ने, तो ऊँटों पर ये लोग सफ़र करते थे और उसमें हौदज होता था, यानी एक कमरा सा बना होता है लकड़ी है उसका, और पर्दा होता है, औरतें उसमें होती हैं, उनका पर्दा रहता है और मर्द खुले उसमें रखते हैं। तो वह हर ऐसा जगह कहा जिस ऊँट पर थी, वो रात को ऊँट सब ठहरे तो वो हौजत उतार के बाहर रख दिया जाता है। वो गई सिंजे के लिए गजल मैदान में रात को, वहाँ से वापस आई तो उनका हार कहीं गिर गया था, कीमती हार था, तो उसको देखने गई हार कि वहाँ शायद वहीं गिर गया, और जहाँ हम गए थे सिंजे के लिए अंधेरे में, अब वापस आई तो इधर काफिला रवाना हो गया था, सुबह सवेरे होने वाली थी, काफिला रवाना हो गया था, और जो शख्स इनका ऊँट लेके चलता था वो आया तो देखा कि हौदज रखा है बाहर, तो उसने उठाकर ऊँट के ऊपर उसको रख दिया, और ये समझा कि बैठी होंगी इसमें, हल्के जिस्म की थी, कम उम्र थी, और लेके वो अब हताशर जिला तरह आई जो देखा मैदान खाली, काफिला जा चुका। तो एक शख्स को काफिले के पीछे रखा जाता था कि जब काफिला रवाना हो जाए तो वो उस जगह आए जहाँ काफिला ठहरा था, कोई चीज़ गिर गई हो, कुछ रह गई हो तो वो उसको लेके पहुँचा दे, बाद में के वो कोई चीज़ रह तो नहीं गई। वो एक साहब आए तो उन्होंने देखा कि कोई लेटा हुआ है, लेट गई थी और परेशान थी कि अब क्या करें हम, तो उन्होंने देखा तो देख चुके थे पहले पर्दे से, पहले पहचान गया कि ये मसल मोमिन में है, तो इन्ना इल्लाह कहा اور اونٹ کو حضرت کو ان کے قریب حضرت چلا گیا تھا, اپنے حضرت ان کو بٹھایا, جو ان کا حضرت تھا اونٹ کو بٹھایا اور پھر اشارہ کیا ہٹ گئے, یہ اس میں بیٹھ گئیں. پھر وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر وہ لے جا کر قافلے میں پہنچ گئے. اب جو مناسب تھے عبداللہ بن ابی بن سلول خاص طور پر, انہوں نے اس کو مود بنائی ہے, انہوں نے کہا کہ دونوں میں حرکت ہوئی ہے, ان دونوں میں حرکت ہوئی ہے, اور یہ چرچا شروع ہو گیا. اور یہ مہینے بھر ہوتا رہا, آپس میں چیز گوئیاں ہوتی تھیں بھائی, جیسے کہ آدمی ایسی باتیں کرتا ہے کیسا تصور نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا, مگر ہوا. اور ان کے متعلق ان پر گویا کہ الزام, حضرت عائشہ پر الزام آ گیا, اور حضرت عائشہ کو پتہ نہیں. پھر کسی نے حضرت عائشہ سے کسی وقت ذکر کیا تو ان کو بہت پڑا اور روتی رہیں. کیا کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے, اور آخر میں ایک مہینے قریب ہو گیا کہ آپ نے جمع کیا لوگوں کو اور آپ تقریر فرمائی, فرمایا کہ ہم اپنے گھر والوں کو جانتے ہیں اور یہ بات ہمارے نزدیک ہو نہیں سکتی. اس پر صحابہ کرام میں ذرا سا کچھ بات چیت ہو گئی. یہ ہوئی کہ ایک صاحب نے کہا کہ اگر ہمارے قبیلے کے آدمی ہیں تو ہم اس کی جان لے لیں گے, جس نے اگر ایسی بات ان پہ الزام لگایا ہے تو ہم اس کو ختم کر دیں گے, اگر اس نے ہمارا, اور اگر فلاں قبیلے کا ہے تو ہم ان سے جانچ لیں گے کہ ان کو ختم کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے. نبی کی بیوی کے متعلق بری بات کہنا, یا ہم ایسے آدمی کو قتل کر دینا چاہیے. وہ دوسرے قبیلے کے آدمی آپس میں تناؤ تو ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ تم کیسے قتل کر دو گے, ہمارا معاملہ ہم دیکھیں گے, تم کون دیکھیں. اور ان کا تم ایسی بات کہتے ہو, ایسے اہم مسئلے میں بات کہتے ہو, ان کا تم ایسی بات کیوں کہتے ہو. آپ نے جلسہ ملتوی کر دیا اور آپ رنجیدہ تھے, وہی نہیں آ رہی تھی, وہی نہیں آ رہی تھی, وہی سے فیصلہ ہوتا ہے. تو آپ تشریف لے گئے. پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ ہم نے ایسی بات سنی ہے, تم صحیح بات بتا دو. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا بتائیں, ہم تو صرف وہی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو کہا تھا کہ صبر جمیل اللہ المستعان, لیکن ہم جو کوئی کہیں گے تو ہمارے کہنے کا کیا اعتبار ہو کوئی. اور اس نے وہی نازل ہوا شروع, اسی حالت میں وہی آئی اور یہ آئے تھے نا. اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے ابھی پڑھائی گئی ایسے پڑھی نہیں, اس میں بات پوری بات کہی کہ ایسا کیسے ہوا تم, اس نے اہم مسئلے میں تم نے آپس میں کیوں چرچا کیا, اس کا کیسے الزام لگایا, جو چیز دیکھی نہیں تم نے, جس کا تمہیں تمہارے پاس دلائل نہیں ہیں, محض ایک خیال کہ ایک شخص ان کو لے کے آیا اور وہ نکیل پکڑ کے لایا, اس کے اوپر الزام لگا رہے ہو کہ میں ان کے ساتھ کوئی برا کام کیا ہو. اور نبی کی بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سخت اس کو سختی کے ساتھ اس بات کو کہا, فرمایا ان الذین جاؤ بلس کے عہدت منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم اقتصاب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. بے شک وہ لوگ جو اس جھوٹی بات لے کے آئے ہیں اور تم میں کے کچھ لوگ ہیں, جماعت ہیں, تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو, تمہارے لیے برا نہیں ہے, بل وہ خیر, تمہارے لیے بہتر ہے کہ ایک بات آئی گئی اس کی صفائی ہو گئی, اس کی صفائی ہو گئی اور اس سے تمہاری حیثیت بڑھ گئی, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لکل منہم مقتصبا, ان میں سے جس نے جو حصہ لیا ہے اس نے گناہ کمایا ہے, اپنے حصہ لینے کے اعتبار سے اس کو گناہ, اس کا گناہ ہوا ہے, اور گناہ کی وہ سزا بھگتے گا. اور جس نے اس میں بڑا حصہ لیا ہے اس کو تو بڑا سخت عذاب ہوگا. اور لولا خیرا, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم نے ایسی بات سنی تو ایمان والوں کو, ایمان والیوں کو یہ چاہیے تھا کہ ہم ایسی حرکت نہیں کر سکتے تو نبی کی بیوی کر سکتی. یہ کیوں نہیں کہا تم نے, تم نے کسی نے بھی سنا؟ اگر ایمان تھا تو کہنا چاہیے تھا کہ ہماری بیوی نہیں کر سکتی, ہماری بہن نہیں کر سکتی. ایمان کے ساتھ ہم لوگوں کا ایمان ایسا کمزور نہیں ہے, نبی بھی کرے گی, تو پہلے ہی سے کہنا چاہیے تھا تمہیں. کیوں نہیں ایسا ہوا؟ لولا یہ سمے تم ہو, ایسا کیوں نہیں ہوا یہ تم نے اس کو سنا تو ایمان والوں نے یہ خیال کیا, اور ایمان والیوں نے اپنے متعلق اچھا گمان کیا کہ ہم ایسا, ہم میں یہ واقعہ پیش آ ہی نہیں سکتا. وہ قالوا ھذا یکن مبین, اور کہنا چاہیے تھا, کیوں نہیں کہا انہوں نے کہ جھوٹا, کھلا ہوا جھوٹ ہے. لولا جاؤ والے بارباد شہدا بھائی جادو شہدا ہے وہ لائے گا عند اللہ ہم الکاذبون, کیوں نہیں وہ چار گواہ لائے؟ اور اگر چار گواہ نہیں آئے لائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ جھوٹے. اگر ایسے معاملات میں چار گواہ لے کے آدمی نہیں آتا تو جھوٹا ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹا لکھا جائے گا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ اللہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افسدتم فیہ عذاب عظیم, اور اللہ تعالیٰ اگر تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی, اس لیے کہ بعد اس میں سچے صحابہ بھی ان سے بھی غلطی ہو گئی تھی, اور وہ بھی باتوں میں آ گئے تھے. بھائی انسان ہے, ہو گیا, ایسا ہوا ہوگا یا ہو سکتا ہے, کوئی چرچے میں شریک ہو گئے تھے تو وہ مخاطب ہیں کہ اللہ کا تم پر فضل ہوا کہ اللہ نے, اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا, اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا آخرت میں, تو جس چیز میں تم نے سیما آفس تم کی ہے, جس میں تم اتنے شریک رہے ہو اور حصہ لیا ہے تم نے, تو اس پر اس کو عذاب ہوتا. تمہیں عذاب ہوتا اس میں اس تلقون ہو بھی السنت کو متقول افواہ کو, اس لیے کہ تم اپنی زبانوں سے اس کو لے رہے تھے اور اپنے منہ سے اس کو ادا کر رہے تھے ایسے جھوٹ کو. مال ایسے رکھوں بھی علم, جس کا تمہیں علم نہیں تھا, یعنی جسے تم واقف نہیں تھے. جو واقعہ ایک شخص کہہ رہا ہے تم واقف نہیں ہو, تم کیسے اس میں دخل دے رہے ہو, کیسے اس کی تصدیق یا اس کے چرچے میں شریک ہو اگر ایمان رکھتے ہو تو. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا, اگر اللہ تعالیٰ فضل نہ فرماتا تو اس بات پر تم کو سزا ہوتی چرچا کرنے میں. وہ تو حسب حجینا, وہ تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے ہو, وہ عند اللہ عظیم, اللہ کے یہاں یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. نبی کی آبرو تم لے رہے ہو, نبی کی بیوی نبی کی آبرو میں شریک ہے, نبی کی بیوی کے متعلق تم ایسی بات کر رہے ہو, اور صرف اندازہ ایک خیال اور ایک بد باتی نے ایک مسئلہ چلایا, تم لوگ اس میں شریک ہو گئے. فرمایا کہ تم اس کو ہلکی بات سمجھتے ہو, اللہ کے یہاں بہت بڑی بات ہے. اولا ایسا میں آتوں گا خود ما یقون نہ تک بحادہ سبحانہ کا حادہ بحسان عظیم, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جو تم نے یہ بات سنی کسی سے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم ایسی بات اپنی زبان سے نکالیں. ما یقون صبح نے کہا تھا بہت سارا, تمہیں کہنا چاہیے تھا اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور یہ جھوٹا الزام ہے, یہ بہتان ہے جو لگایا جا رہا ہے. یا اللہ تعود المسلی ابدن, اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ ایسی بات اب آئندہ کوئی لوٹے نہیں, ایسی بات پھر نہیں ہونی چاہیے, کبھی نہیں ہونی چاہیے. ان کن تم مومن, اگر تو ایمان والے ہو, تم ایمان نہ ہو تو خیر دوسری بات, اگر تم ایمان ہے تو یہ بات ہونی چاہیے کہ پاکیزہ لوگوں کے متعلق تو ایسی بات نہ کہو, اگر ہے تو چار گواہ لاؤ ثابت کرو اس کو. صرف شک کی بنیاد پر یا اندازے کی بنیاد پر کسی بھی الزام لگانا اللہ تعالیٰ کے فرمایا کہ بہت سخت بات. اگر چار گواہ نہیں لا سکتے تو میں منہ سے کو نکالنا بھی نہیں چاہیے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ تمہیں ایسی بحث کی طرح کبھی نہ لوٹنا, کبھی پھر نہ کرنا ایسا, ان کو تم امین اگر تم ایمان والے ہوایات. اللہ علیم الحکیم, اللہ تعالیٰ تم کو کھول کر بیان کر رہا ہے اپنی نشانیاں, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور حکمت والا بھی ہے. وہ جانتا ہے, حقائق کو جانتا ہے اور حکمت بھی, حکمت والا بھی ہے کہ ان کو روکنے کے کیا طریقے ہیں. کسی غلط بات کا جیسے تحقیق نہ ہو تو اس کا چرچا نہیں کرنا چاہیے, اس لیے اس سے شک تو پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے جب تک کہ پورا تحقیق نہ ہو کسی کے متعلق کوئی بری بات نہیں کہنی چاہیے, غلط بات نہیں کہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہیں وہ سب بات ہے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة. اور بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان والوں کے درمیان بری بات پھیلانے کی فکر کرتے ہیں اور اس کام پھیلاتے ہیں, ان کو دردناک عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے, یعنی ان چیزوں کے اثرات کو, ان کے نقصانات کو اللہ خوب جانتا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ان اللہ رؤوف الرحیم. اور یہ تو اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا اس قصے میں اور رحم نہ ہوتا تو تم معلوم تم کو کیا سزا ہوتی. وان اللہ رؤوف الرحیم, اور اسے اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے رحم والا ہے. اور اس کے بعد مزید اس سلسلے میں تاکید اور اہمیت بتائی گئی ہے. واپس جانا ہم گزارے.